السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیوز ہے۔ پروگرام کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد وانی۔ سامعین، سنتے ہیں کشمیر سے متعلق خبریں۔ کنٹرول لائن اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کی جانب سے 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پر قائم کیے گئے غیر قانونی تسلط کے خلاف کل یوم سیاہ منائیں گے۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی اور دنیا بھر کے ملکوں کے دارالحکومتوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ہڑتال کی اپیل مشترکہ مزاحمتی قیادت اور دوسرے حریت پسند تنظیموں نے کی ہے۔ ریڈیو پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی غیر قانونی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کل یوم سیاہ کے موقع پر خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے صدر اور وزرائے اعظم کے پیغامات قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام صوبہ پاکستان میں نشر کیے جائیں گے، جو کل 7:10 پر شروع ہوا۔ پروگرام کے دوران کشمیری عوام کی انتھک جدوجہد کے عکاس، نغمے، خصوصی رپورٹس اور تاثرات بھی نشر کیے جائیں گے۔ کل صبح 11:05 پر پروگرام سکھی گھر میں جدوجہد آزادی میں دختران کشمیر کے قربانیوں کے موضوع پر خصوصی مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ شام 4:05 پر خصوصی فیچر مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ کی ذمہ داریاں نشر کیا جائے گا، جبکہ 4:30 پروگرام ہم جوان ہیں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں نوجوانوں کے کردار کو اجاگر کیا جائے گا۔ شام 7:30 تجزیوں، ریڈیو رپورٹس، کشمیری نغموں اور نعروں پر مبنی خصوصی پروگرام نشر کیا جائے گا، جبکہ 9:10 پر کشمیر میں جدوجہد آزادی کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نذیر کشمیر عنوان سے مشاعرہ نشر کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے تینوں ریڈیو اسٹیشن سراڑکل، میرپور اور مظفر آباد سے بھی جدوجہد آزادی کی تاریخ سے متعلق خصوصی رپورٹس، تحریک آزادی کے رہنماؤں کی انٹرویو اور اس موقع پر مختلف شہروں میں ہونے والی تقریبات پر ایک خصوصی ٹرانسمیشن بھی نشر کی جائے گی۔ عموری کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر چودھری محمد برگیس طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو منظر عام پلانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسی جذبے سے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانا جانا اور یہ دن منانے کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنا ہے اور عالمی ارادے کو کشمیریوں کا حق کہ خود ارادیتی یاد دلانا ہے، جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کیا گیا ہے۔ چودھری برگیس طاہر نے کہا کہ حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو منظر عام پلانے کے لیے صوبائی اور زرعی سطح پر یوم سیاہ منانے کا جامع پروگرام ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے کشمیری عوام پر وحشیانہ مظالم کے خلاف شدید احتجاج کے لیے بھرپور جوش اور جذبے سے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس موقع پر ہماری بیرون ملک مشنز بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کے بارے میں کل جماعتی پارلیمانی گروپ کے چیئرمین چیرس لیزی نے اعلان کیا ہے کہ گروپ اس سال 14 دسمبر 2017 سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں پارلیمانی تحقیقات کا آغاز کرے گا۔ انہوں نے یہ اعلان جموں کشمیر سیلف ڈیٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل کی جانب سے برطانی پاکستان ہائی کمیشن کے تعاون سے برطانوی پارلیمنٹ میں منعقد کی گئی کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے نتائج کاروائی کے لیے برطانوی پارلیمنٹ، حکومت اور اقوام متحدہ کو پیش کیے جائیں گے۔ کانفرنس کی صدارت رکن پارلیمنٹ اور برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کے بارے میں کل جماعتی پارلیمانی گروپ کے نائب بیرسٹر عمران حسین نے کی، جبکہ دونوں ایوانوں کے 20 سے زائد ارکان اور تمام جماعتوں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ جموں کشمیر سیلف ڈیٹرمنیشن موومنٹ کے چیئرمین راجہ نجابت حسین نے شراکا کو آزاد کشمیر حکومت کے یوم تاسیس اور یوم سیاہ کشمیر کے بارے میں آگاہ کیا۔ سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ وقت ہوا چاہتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تدریسی پروگرام کا، تو آئیے سنتے ہیں۔
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی اے کے طلبہ کے لیے مطالعہ پاکستان کورس کوڈ 417 کا نواں پروگرام پیش کیا جاتا ہے. موضوع ہے مسلم لیگ کی بنیادی اور ابتدائی سیاست.
عزیز طلبہ السلام علیکم. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسلم لیگ کی بنیاد اور ابتدائی سیاست, اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں دو مہمان تشریف رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ طالب علم بھی موجود ہیں جو معزز مہمانوں سے موضوع کے حوالے سے سوالات کریں گے. عزیز طلبہ 1940 کا سال مسلم سیاست میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس سال شملہ وفد کی تشکیل اور مسلم لیگ کے قیام نے مستقبل کی سیاست کے لیے نئی راہیں متعین کی اور نئی منزلوں کا انتخاب کیا. یو پی کے گورنر سر اینتھنی میک ڈونلڈ نے اردو کے بجائے ہندی کو دفتری زبان قرار دیا. گورنر کے اس یک طرفہ فیصلے سے مسلمانوں کو رنج ہوا اور انہیں اپنی تہذیبی شناخت خطرے میں پڑتی نظر آئی. اس کے خلاف نواب محسن الملک نے لکھنؤ میں احتجاجی جلسہ منعقد کیا اور اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن قائم کی. اس فیصلے پر گورنر محسن الملک کے خلاف ہو گئے اور اس وقت کے مسلمانوں میں یہ احساس جنم لینے لگا کہ حقوق تحفظ کے لیے کسی منظم جد و جہد کی اشد ضرورت ہے. اس صورتحال میں مسلمان زعما نے فیصلہ کیا کہ اپنے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. اس کی تفصیلات بتانے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زبیر اختر صاحب اور مس ارم فاطمہ. ہم اپنے معزز مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب, آپ ہمارے طلبہ کو آج کے موضوع مسلم لیگ کی بنیاد اور ابتدائی سیاست کے حوالے سے تفصیل سے بتائیے گا.
عزیز طلبہ, مسلمان زعما کا ایک وفد 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا. سربراہ وفد سر آغا خان نے یاداشت پڑھ کر سنائی, جس میں بتایا گیا کہ برصغیر میں تقریباً 6.5 کروڑ مسلمان آباد ہیں, جو کسی بھی مسلم ملک کی آبادی سے زیادہ ہے. مسلمانوں کو نمائندگی دیتے وقت صرف ان کی تعداد پر غور نہیں کیا جانا چاہیے, بلکہ ان کی سیاسی اہمیت اور ملک کی دفاع میں ان کی خدمات کو سامنے رکھنا چاہیے. یاداشت میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یورپی طرز حکومت کے نفاذ سے قبل یہاں کے مخصوص معاشرتی, مذہبی اور سیاسی حالات کا جائزہ لیا جائے, وگرنہ جمہوریت کی روح مردہ ہو جائے گی اور مسلمانوں کے قومی مفادات ایک غیر ہمدرد اور متعصب اکثریت کے رحم و کرم پر ہوں گے. اس جائزے کے بعد وائسرائے کے سامنے مطالبات پیش کیے گئے, جس میں سب سے اہم مطالبہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفاد کے تحفظ کا تھا. وائسرائے نے وزیر ہند لارڈ مارلے کو مسلم مطالبات کی تفصیل بتائی تو اسے یہ تجاویز پسند آئی اور ان پر عمل درآمد بھی کیا گیا. خاص طور پر 1909 میں اصلاحات کے نفاذ کے وقت مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کر لیا گیا. یہ شملہ وفد کی کامیابی کا ثمر تھا کہ ہندوؤں کی لاکھ مخالفت اور جنونی واویلے کے باوجود انگریز حکومت نے جداگانہ انتخاب کے اصول کو نہ تو بدلا اور نہ ہی منسوخ کیا, بلکہ قیام پاکستان تک جداگانہ انتخاب کا اصول قائم رہا.
زبیر صاحب, آپ نے نہایت تفصیل سے ہمیں مسلم لیگ کے قیام سے قبل کے حالات و واقعات بتائے. کیا انہی عوامل و محرکات نے مسلم لیگ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا؟
جی ہاں, شملہ وفد کی کامیابی کے بعد مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اب ان کی ایک ایسی مستقل سیاسی جماعت ہونی چاہیے جہاں وہ جمع ہو کر اپنے مسائل پر غور و فکر کر سکیں, اور پھر یہ جماعت ان کے مطالبات کی ترجمانی کرے اور ان کے مفادات کی محافظ ہو. کانگریس کی طرف سے مسلسل برطانوی طرز جمہوریت کے نفاذ کا مطالبہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا. ان تمام حالات میں مسلم سیاسی جماعت کی اہمیت واضح تر ہوتی گئی. عزیز طلبہ, شملہ وفد کی کامیابی کے ٹھیک 1.5 ماہ بعد 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا. اہم اجلاس نواب وقار الملک کی صدارت میں ہوا, جس میں مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ ہوا. قرار پایا کہ یہ جلسہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک سیاسی انجمن قائم کی جائے جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہو. اس طرح مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا. سر آغا خان اس کے پہلے صدر, نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے. لیگ کا آئین بنانے کے لیے ایک مختصر کمیٹی نامزد کی گئی۔ چوتھی اور آخری قرارداد میں بنگال کی تقسیم کی حمایت کی گئی، اس کو مسلمانوں کے حق میں مفید بتایا گیا اور اس کے خلاف برپا ہونے والی شورش کی حوصلہ شکنی کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلم لیگ کا پہلا باقاعدہ اجلاس 29 اور 30 دسمبر 1907 کو کراچی میں ہوا۔ دوسرا اجلاس علی گڑھ میں ہوا۔ اسی اجلاس میں مسلم لیگ کی صوبائی شاخوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لندن میں سید امیر علی کی سربراہی میں لندن شاخ قائم ہوئی۔ عزیز طلبہ، مسلم لیگ پہلے 5 سالوں میں اپنے بیان کردہ مقاصد کے مطابق کام کرتی رہی۔ 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس سے مسلمانوں میں اس خیال نے تقویت پائی کہ مسلم لیگ ہی ان کے مقاصد کی صحیح ترجمان اور محافظ ہے۔
محترمہ ایرم صاحبہ، اب آپ یہ بتائیے کہ مسلم لیگ کے قیام کے بعد اس کے مقاصد میں کوئی تبدیلیاں آئی؟ دوسرے، ہمارے طلبہ کو مسلم لیگ میں قائد اعظم کی شمولیت کے بارے میں آگاہ کریں۔
عزیز طلبہ، 1911 کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ دسمبر میں تقسیم بنگال منسوخ ہو گئی۔ ہندوؤں کو برطانوی حکومت کے اس اقدام سے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے شہروں اور دیہاتوں میں چراغاں کیا۔ اس فیصلے سے مسلمانوں کو اپنی حد تک محسوس ہوئی اور اپنی بے حیثیتی کا اندازہ ہو گیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے اس اعلان کو حکومت کی بدترین بدعہدی اور غداری سے تعبیر کیا۔ مسلمانوں کا اعتماد مجروح ہوا۔ کانپور کے میونسپل بورڈ نے شہروں کی سڑکوں کی توسیع کا پروگرام بنایا اور اس سلسلے میں ہندوؤں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے مل کر پولیس کی حفاظت میں مسجد کے ایک حصے کو منہدم کر دیا۔ مسلمانوں کے احتجاج پر نہتے مظاہرین پر فائرنگ کی گئی۔ بڑی تعداد میں مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ ترابلس اور بلکان کی جنگوں اور ان کے بارے میں برطانوی حکومت کے مسلم کش رویے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ان اقدامات اور واقعات سے مسلمان قوم کا انداز فکر یکسر بدل گیا اور مسلم لیگ کے مقاصد میں بھی تبدیلی آئی۔ عزیز طلبہ، مارچ 1913 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں 2 قراردادیں منظور ہوئیں۔ پہلی قرارداد کی روح سے تازہ برطانیہ کے تحت خود مختار نظام حکومت کا حصول اس شرط پر مقاصد میں شامل کیا گیا کہ یہ نظام یہاں کے حالات کے موافق ہے۔ دوسری قرارداد میں یہ کہا گیا کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ اپنے حقوق سے دستبردار ہوئے بغیر مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان قراردادوں سے کانگریس اور مسلم لیگ میں تعاون کی پیدا ہو گئی۔ کانگریس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں خود مختاری نظام حکومت کو شامل کر دیا ہے۔ دوسری طرف دونوں جماعتوں کے باہمی تعاون سے انگریزوں پر بھی دباؤ پڑا۔ یہی تعاون معاہدہ لکھنؤ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 1913 کے موسم گرما میں مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن کانپور کی مسجد اور دوسرے قومی معاملات کے متعلق مسلمانوں کے جذبات برطانوی حکومت تک پہنچانے کے لیے انگلستان گئے۔ محمد علی جناح بھی کانگریس کے ایک مشن کے سلسلے میں وہیں قیام پذیر تھے۔ محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن جناح کے پاس پہنچے اور انہیں لیگ میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ اس طرح مسلمانان ہند کے قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ مولانا محمد علی جوہر جس مقصد کے لیے انگلستان گئے تھے وہ تو پورا نہ ہوا، لیکن ان کے اپنے الفاظ تھے کہ میرے سفر کا یہ ٹھوس نتیجہ نکلا کہ میں جناح کو لیگ میں لے آیا۔ عزیز طلبہ، قائد اعظم چونکہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے رکن رہے تھے، بعد ازاں آپ مسلم لیگ کے صدر بن چکے تھے، انہوں نے دونوں اطراف کے ہم خیال لوگوں کو قائل کیا کہ دونوں جماعتوں کو مشترکہ مفادات کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ کانگریس اور لیگ کے درمیان مفاہمت کی جو کوششیں 1912 میں شروع ہوئی تھی، ان کا نتیجہ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کی صورت میں برآمد۔ اس معاہدے سے مسلمانوں کو خسارہ تو ضرور ہوا، لیکن اس کا مثبت پہلو یہ تھا کہ کانگریس نے مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت اور جداگانہ طریقے انتخاب کو قبول کر لیا۔ بدلی ہوئی فضا میں کانگریس اور لیگ کے سالانہ اجلاس 1915 سے لے کر 1921 تک ایک ہی مقام پر ہوتے رہے۔ لکھنؤ پیکٹ کا زیادہ تر کریڈٹ محمد علی جناح کی سحر انگیز شخصیت کو جاتا ہے۔ یہ ان کی مخلصانہ اور مدلل کوششیں تھیں جن سے کانگریسی لیڈر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چونکہ اس کے بعد مسلمانوں کو بھی مستقبل کا خضر راہ مل گیا، اس معاہدے سے قائد اعظم کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی نظر میں معتبر ہو گئے اور ان کا سیاسی مرتبہ بلندی کو پہنچا اور انہیں ہندو مسلم اتحاد کا زبردست سفیر تسلیم کیا گیا۔ محترمہ ارم صاحبہ، آپ کی اس مفصل گفتگو سے ہمیں بڑی اہم معلومات حاصل ہوئی۔ اب زبیر صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ 1928 میں سائمن کمیشن کی آمد پر مسلم لیگ میں پھوٹ کیوں پڑی اور وہ دو دھڑوں میں کیوں بٹ گئی؟
برصغیر کی تمام سیاسی جماعتوں کا حکومت سے مسلسل مطالبہ تھا کہ ہندوستان میں ان کی خواہشات کے مطابق اصلاحات کا نفاذ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے فروری 1928 میں سر جان سائمن کی قیادت میں ایک کمیشن ہندوستان آیا تاکہ حالات کا جائزہ لے کر اصلاحات کے متعلق رپورٹ تیار کی جا سکے، یعنی 1919 کے آئین کے عملی پہلوؤں کا جائزہ لے اور ہندوستان کے لیے حکومت خود اختیاری کی اگلی قسط کے لیے سفارشات مرتب کرے۔ برطانوی حکومت نے اس کمیشن کا انتخاب کرتے وقت یہ فاش غلطی کی کہ کسی ہندو یا مسلمان کو اس میں شامل نہ کیا۔ چونکہ اس کمیشن میں کسی مقامی شخص کو نمائندگی نہیں دی گئی تھی، لہذا ہندوستان میں ہر جگہ سائمن گو بیک کے نعرے لگائے گئے، کالی جھنڈیوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اس پر ایک ہنگامہ ہو گیا اور کمیشن کا بائیکاٹ کرنے کا نعرہ لگایا گیا۔ بہت سی پارٹیاں اس موقف سے متفق تھیں اور کچھ اس کے خلاف تھیں۔ خود مسلم لیگ کے اندر دو دھڑے بن گئے، ایک تو اس بات کا حامی تھا کہ کمیشن سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے، اس دھڑے کے سربراہ محمد علی جناح تھے، جبکہ دوسرا گروہ جو میاں محمد شفیع کے زیر قیادت تھا یہ اصرار کرتا تھا کہ کمیشن کے ساتھ تعاون کر کے مسلمانوں کا کیس مناسب طور پر کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے۔ 1927 کے آخر میں لیگ کے دونوں گروہوں نے اپنے اجلاس علیحدہ علیحدہ کلکتہ اور لاہور میں منعقد کیے۔ بعد میں حکیم محمد اجمل خان کی مخلصانہ کوششوں سے مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں میں مفاہمت ہو گئی۔ سائمن کمیشن کے بائیکاٹ پر وزیر ہند لارڈ برکن ہیڈ سخت مایوس ہوا اور اس نے ہندوستانی سیاسی جماعتوں کو چیلنج کیا اور کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات ازلی اور ابدی ہیں، ان دونوں کے درمیان کسی مرحلے پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، اگر یہ لوگ ہمارے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں تو وہ خود اپنی طرف سے دستور کی کوئی متحدہ اسکیم تیار کر کے پیش کرے، ہم اسے بلا توقف قبول کر لیں گے۔ کانگریس کے لیڈر اس پر بہت تلملائے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک طریقہ کار طے کیا گیا جس میں گاندھی اور موتی لال نہرو نے بہت کردار ادا کیا، اور اس کا تمام تر مقصد یہ تھا تجاویز دہلی کو مسترد کر کے نئی آئین کا خاکہ تیار کیا جائے۔ عزیز طلبہ ایک آل پارٹی کانفرنس کے لبادے میں ہندو جماعتوں کا محاذ بنا جس نے دستوری تجاویز مرتب کرنے کے لیے کمیٹی مقرر کی۔ اس کمیٹی نے جو رپورٹ دی اسے نہرو رپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کی سفارشات کچھ یوں تھی: جداگانہ انتخاب نامنظور، پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت نامنظور، وفاقی حکومت نامنظور، مرکز میں مسلمانوں کی ایک تہائی نمائندگی نامنظور، سندھ کی بمبئی سے علیحدگی ہاں نہ اگر مگر۔ ان سفارشات کا رد عمل مسلمان میں بہت شدید ہوا۔ اس رپورٹ کا مقصد صاف صاف یہ تھا کہ راج انگریز کا ہوگا لیکن حکومت کی باغ ڈور ہندوؤں کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ یہ سراسر کانگریس اور ہندوؤں کے مفادات اور مطالبوں پر مبنی تھا، لہذا مسلمانوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔
محترمہ ارم صاحبہ، اب ان حالات کی تفصیل اور مسلمانوں کے ان جذبات کا تجزیہ کریں جو نہرو رپورٹ کا رد عمل تھے اور جس کے نتیجے میں قائد اعظم نے اپنی 14 نکات پیش کیے، تاکہ ہم اس دور کی ساری صورتحال سے بخوبی آگاہی حاصل کر سکیں۔
عزیز طلبہ، نہرو رپورٹ کے سارے نکات کو ہندوؤں اور سکھوں نے من و عن قبول کر لیا۔ محمد علی جناح اور دیگر مسلم رہنماؤں کو اس بات کا شدت سے ادراک ہو گیا تھا کہ ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا جو مشن سامنے رکھا تھا وہ دور سے دور تر چلا گیا ہے، اور انہوں نے ایک دوست سے کہا تھا کہ اب سے ہمارے اور ان کے یعنی ہندوؤں کے راستے جدا جدا ہیں۔ عزیز طلبہ، مارچ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کا اعلان کیا، جن میں کئی مطالبات تو وہی تھے جو مسلم کانفرنس میں دہرائے تھے، لیکن اقلیتوں اور ان کے تہذیبی اور ثقافتی حقوق پر بہت زیادہ زور تھا۔ کئی سالوں تک ان مطالبات کو ہی مسلمانوں کے قومی مطالبات سمجھا جاتا رہا۔ یہ نکات ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علم بردار کی طرف سے پیش کیے گئے تھے، جو اب اس اتحاد سے مایوس ہو چکے تھے۔ ان نکات نے یہ بات واضح کر دی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی راہیں جدا جدا ہیں اور جو کبھی بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتی۔ عزیز طلبہ، اکثریت کے نشے میں ہندوؤں نے ان 14 نکات کو صحیح نہ سمجھا تو مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ گیا کہ وہ اپنے لیے جداگانہ وطن کا مطالبہ کریں۔ اگلے ہی سال علامہ اقبال مسلم مملکت کا تصور پیش کیا اور 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ پیش کیا۔
1935 کو ہندوستان میں گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا نافذ ہوا، اس کے تحت انتخاب کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا۔ 1939 میں جنگ عظیم دوئم کا آغاز ہوا اور کانگریسی وزارتیں اپنے اختتام کو از خود پہنچ گئیں۔ عزیز طلبہ، 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان پاس کی گئی۔ قرارداد پاکستان کا ظہور اچانک نہیں ہوا، بلکہ تصور پاکستان کا وجود پہلے سے تھا، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھی مسلم لیگ کی بنیاد اور ابتدائی سیاست کی تفصیل۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج کے موضوع کے بارے میں سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ضمن میں مزید آپ کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
سر، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمارے طلبہ کو آج کے موضوع مسلم لیگ کی بنیاد اور ابتدائی سیاست کے حوالے سے معلومات فراہم کی۔ امید ہے آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو توجہ سے سنی ہوگی۔ اب آپ کو یہ یونٹ سمجھنے میں پوری مدد ملے گی۔
ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے مطالعہ پاکستان، کورس کوڈ 417۔ ریکارڈنگ انجینئر منصور احمد، این ایل ای ایڈیٹر ابرار الحسن، پروڈیوسر عفت علی، پیشکش انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔
سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ وقت ہوا چاہتا ہے خبروں کے خلاصے کا، تو آئیے سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ۔ کشمیری بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے خلاف کل یوم سیاہ منائیں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر سے متعلق کل جماعتی پارلیمانی گروپ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ انڈونیشیا میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے کے کارخانے میں آتش زدگی کے واقعے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا T20 میچ آج شام ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیوز ہے۔ پروگرام سن رہے ہیں آپ کشمیر اپ ڈیٹ۔ سامعین، کل کنٹرول لائن اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کی جانب سے 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پر قائم کیے گئے غیر قانونی تسلط کے خلاف یوم سیاہ منائیں گے۔ یہ وہی دن ہے جب بھارت نے کشمیر میں اپنی فوج اتار کر فوج کے بلبوتے پر وہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں عظیم قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی
جی وعلیکم السلام۔
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کشمیری جو ہے یوم سیاہ منا رہے ہیں، یہ وہ سیاہ ترین دن ہے جب بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوج اتار کر وہاں قبضہ کر لیا تھا، اور یہ 70 سال گزر گئے اس کا، یہ قبضہ غیر قانونی طور پر برقرار ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ وہاں رائے شماری کرائی جائے۔ دنیا کی تمام قوتیں بھارت پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ وہاں رائے شماری کرائے، لیکن بھارت جو ہے وہ فوجی بل بوتے پر وہاں اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا یہ جو قبضہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟
اشتاق وانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے چینل میں آپ نے مجھے ٹیلی فون پر لیا۔ گزارش یہ ہے کہ 27 اکتوبر کا یوم سیاہ کا دن ہے، اس کو کشمیری بڑے، ان کا جاہز بڑا منصفانہ موقف ہے، اس لیے کہ اگر تقسیم ہند کے فارمولے کو آپ دیکھیں وانی صاحب، دو قومی نظریے کو دیکھیں، اور پھر جس 20 اکتوبر جب آزاد کشمیر کے یہ خطہ آزاد ہوا اور کافی حد تک ہم کامیاب ہو چکے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کی سرزمین بھی آزاد ہوتی، مگر چونکہ رات اور رات بھارت نے وہاں فوج تعینات کر دی اور وہاں فوج داخل کر کے کشمیر پر ناجائز قبضہ جما لیا. آپ دیکھیں اس وقت کشمیریوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا, اس کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہوا, اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پہ ایک قرارداد پاس کر دی کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے. تو آپ کا سوال بہت اہم سوال ہے کہ اس کو کوئی حیثیت, اگر اس قانونی اعتبار سے دیکھا جائے, آئینی اعتبار سے دیکھا جائے, معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے, کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے, تو کشمیر کا تعلق بھارت سے نہیں جڑتا. کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی باقاعدہ قرارداد موجود ہے, اور 27 اکتوبر 1947 سے آج تک کشمیری 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں, دنیا کو ثابت کرتے ہیں کہ جو کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ہم ان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, اس کی فوج کو تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا بڑی واضح سی بات ہے, اور کشمیریوں کا بڑے واضح اور جائز موقف ہے, اور وہ موقف ہے حق خود ارادیت والا, استصواب رائے والا اور آزادی والا. لہٰذا اس موقف میں بھارت کی جو رکاوٹ ہے کہ مداخلہ جو ہے طاقت کو صداقت سمجھ رہے ہیں, فوج کا استعمال کر رہے ہیں, ان تمام معاملات وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. کشمیریوں کی آواز میں سچائی ہے, ان کی حق خود ارادیت کی آواز میں سچائی ہے, اور آج تک ان کی جدوجہد جس انداز سے آگے جا رہی ہے دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ وہ طاقت کے بال بوتے پر ان کو دبایا نہیں جا سکتا. لہذا کشمیریوں کے جائز موقف کو سننا ہوگا دنیا کو, اور عالمی ضمیر کو 27 اکتوبر کے موقع پر جاگنا ہوگا, اور کشمیریوں کے حقیقی موقف کی حمایت اور تائید کرنی ہوگی.
مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فوج انسانی حقوق کی وسیع خلاف ورزیاں کر رہا ہے, اور دنیا کی طرف سے اس پر اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا جیسا کہ دنیا کے باقی میں حصوں میں ہوتا ہے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟
وانی صاحب, آپ بتاتے خود ایک بہت بڑے سینئر ساتھی ہیں, آپ اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر مشرقی تیمور میں ریفرنڈم ہوا, اگر دنیا میں کہیں اور کوئی مسئلہ ہو تو عالمی دنیا اس مسئلے کو حل کرتی ہے, جبکہ کشمیر کا مسئلہ سب سے بڑا پرانا حل طلب مسئلہ ہے, اور سب سے زیادہ دنیا میں اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے. دیکھیں 29 سے 30 جو سیکشن انسانی حقوق کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل ایشیا آباد جو دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے, وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان سب سیکشن کی مقبوضہ کشمیر میں خلاف ورزی ہو رہی ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہ کرنا یہ ایک ناانصافی بھی ہے, اور پھر عالمی آئین اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے. بذات خود اقوام متحدہ کا اس معاملے میں خاموش تماشا ہی بنے رہنا اور اپنی قرارداد پر عمل درآمد نہ کرانا, یا انسانی حقوق کے جو عالمی علم بردار ہیں ان کا اس معاملے میں خاموش رہنا, یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور اس کی ہر بازریر انسان مذمت کرتا ہے. دیکھیں دنیا میں امن کے قیام کے لیے ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں, دنیا بھی جدوجہد کر رہی ہے, مگر اس جنوبی ایشیا کے 2 ارب انسانوں کا مستقبل جو ہے وہ کشمیر سے ہے, امن کے تمام راستے کشمیر سے گزرتے ہیں. تو اگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے اداروں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو اس کا مطلب ہے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے خواہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارا موقف بڑا جائز ہے, دنیا کو اس موقف کو سننا ہوگا.
جی بہت بہت شکریہ. سامعین آپ سن رہے تھے عظیم چودھری صاحب کے خیالات. کل پورے ملک میں جو ہے آزاد کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, اور پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں یوم سیاہ منائیں گے. یہ وہ سیاہ ترین دن تھا جب 1947 میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی افواج جو ہیں اتاری اور اس پر زبردستی قبضہ کر لیا, اور اس کا یہ ناجائز اور غیر اخلاقی قبضہ جو ہے آج تک برقرار ہے. کشمیری اپنی جدوجہد آزادی کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, اور وہ اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں دیا جائے گا جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کیا گیا ہے, اور عالم اقوام نے اس کی حمایت کی ہے, اور اس سلسلے میں دنیا کی بہت سے پارلیمنٹس نے کشمیر گروپ بنے ہوئے ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں, اور جب تک یہ مسئلہ جو ہے کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل نہیں ہوتا, یقیناً علاقے میں امن نہیں قائم ہو سکتا اور نہ ترقی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کشمیر اپ ڈیٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انچارج پروگرام تھے محمد ظفر اقبال, انجینئر شہزادہ محمد عباس, کوآرڈینیٹر مظہر جاوید, اور نگران اعلی جاوید خان جدول. اپنے میزبان مشتاق وانی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب سے چند لمحوں بعد آپ پروگرام سنیں گے بزنس اپ ڈیٹ.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس, مذاکرے, انٹرویوز,
حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل، صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
السلام علیکم سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے اور ہم اسلام آباد اسٹوڈیو سے مخاطب ہیں۔ پروگرام پیش خدمت ہے بزنس اپڈیٹ، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد فاروق اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب تنویر حسین۔
السلام علیکم جی
سامعین، پروگرام کے سلسلے میں بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی معاشی صورتحال کی اور جائزہ لیتے ہیں حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کا۔ ملک میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے مختلف منصوبوں پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور اس سلسلے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت توانائی کے منصوبوں پر 35 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں 24 بجلی گھر مکمل کیے جائیں گے، توانائی کے منصوبوں پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات سینٹ کو بتائی گئی ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے پروگرام میں۔ ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں گزشتہ 4.5 سال کے دوران بڑھی ہے۔ سرمایہ کاروں کو ملک کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی جا رہی ہے۔ گورنر سندھ سے ملاقات ہوئی ہے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کی، اس ملاقات کی کیا تفصیلات ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے کس طریقے سے پاکستان میں جو مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی گئی ہے، یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے حکومت ایک جامع حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ بیرون ملک پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان میں ہم نے اب گزشتہ 3 ماہ کے دوران اضافہ دیکھا ہے۔ اس سلسلے میں سی فوڈ کے جو ایکسپورٹس ہیں ان کی کیا صورتحال رہی ہے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران، اس کے بارے میں بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ غربت کے خاتمے کے لیے بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام تیزی کے ساتھ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں بھی رقوم بڑھائی گئی ہیں۔ بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مختلف سکیمیں بھی مکمل کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بی آئی ایس پی کی چیئرپرسن ماروی میمن نے اظہار خیال کیا ہے بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کارکردگی کے حوالے سے، یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سٹاک مارکیٹ کی صورتحال، گولڈ ریٹس اور کرنسی ریٹس مستقل ہمارے پروگرام کے حصے۔ اور سمیر، آپ سب سے پہلے بات کریں گے ہم توانائی کی صورتحال کی اور بجلی کے مختلف منصوبوں پر جس تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ گزشتہ 4.5 سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت ہوں یا دیگر جو منصوبے ہیں ان پر کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا گیا ہے اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ توانائی کے جو 5 منصوبے ہیں بجلی کی پیداوار کے وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مکمل کیے گئے۔ اس سلسلے میں سینٹ کو جو تفصیلات بتائی گئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت 1320 میگاواٹ کا ساہیوال کول پاور پروجیکٹ مکمل کیا گیا ہے۔ یہ پنجاب میں ساہیوال میں مکمل کیا گیا ہے منصوبہ۔ اس کے علاوہ قائد اعظم سولر پارک میں 1000 میگاواٹ کا منصوبہ ہے، اسے جبکہ سچل انرجی ڈیولپمنٹ لمیٹڈ کا منصوبہ ہے 50 میگاواٹ کا، یو ای پی ونڈ پاور پروجیکٹ ہے 100 میگاواٹ کا، جبکہ 50 میگاواٹ کا ہائیڈرو چانا داؤد پاور لمیٹڈ کا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبے مکمل کیے گئے، ان میں سے 3 منصوبے جو ہیں وہ سندھ میں ہیں اور 2 منصوبے پنجاب میں ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت توانائی کے جو منصوبے ہیں ان پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 MW سے زائد بجلی جو ہے ان منصوبوں سے حاصل ہوگی. اگر ہم بات کریں آج سے 3-4 سال پہلے کی جو صورتحال بجلی کی اس کا آج کی صورتحال سے موازنہ کریں تو ہمیں نمایاں بہتری نظر آ رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ نہ ہونے کے برابر ہے اور ملک میں اس وقت بجلی کی فراہمی تمام شعبوں کو بلا تعطل جو ہے وہ جاری ہے. خاص طور پر صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو بجلی کی جس طریقے سے بلا تعطل فراہمی ہوگی تو اس سے ان شعبوں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی, روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے. تنویر صاحب, چین پاکستان اقتصادی راہداری کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, توانائی کے منصوبے بھی اس کے تحت جو مکمل کیے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ منصوبے آپ مکمل ہو رہے ہیں اور بجلی سسٹم میں آ رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ نومبر تک جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ نومبر میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا جو ہے وہ ہم اعلان شاید سن سکتے ہیں, تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ توانائی کی جو صورتحال ہے اس میں اب بہتری دن بدن نظر آ رہی ہے؟ تو آج چونکہ اس کے بعد نومبر کا مہینہ ہے, نومبر کے مہینے میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا جو اس طریقے سے آج کی صورتحال ہمارے سامنے؟
بہت شکریہ آسائی صاحب. ظاہر ہے گورنمنٹ نے بہت سارے پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا جب انہوں نے حکومت میں آئے تھے, ان میں شارٹ ٹرم تھے, کچھ لانگ ٹرم پروگرام پروجیکٹ تھے, اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. جو بھی ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ طلال چودھری صاحب نے جو سینٹ کو بتایا آج کہ 5 جو پاور پروجیکٹ ہیں جن کی کیپیسٹی جو ہے 2520 MW ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں, اور یہ سی پیک کے تحت جو پروجیکٹ ہے ان کی بات کی گئی ہے. مجموعی طور پہ انہوں نے کہا کہ 24 پروجیکٹ ہیں سی پیک کے تحت جن یہ انرجی کے پروجیکٹ ہیں, اور ان میں سے انہوں نے کچھ مزید تفصیل بھی بتائی ہے کہ سندھ میں 13 پروجیکٹ ہیں, پنجاب میں 5, بلوچستان میں 3, خیبر پختونخوا میں 1 اور آزاد کشمیر میں 2. یہ ٹوٹل 24 پروجیکٹ ہیں جو سی پیک کے تحت ملک کے اندر ان پہ کام ہو رہا ہے. ان میں سے 5 کی انہوں نے بات کی ہے کہ مکمل ہو چکے ہیں, اس کا مطلب ہے باقی جو ہیں وہ ان پہ کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی وہ ان پہ بھی جو ٹینٹیٹیو ٹائم کے حوالے سے جو ہے صورتحال سامنے آئے گی. اس میں جو نومبر کی بات کی جا رہی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ نومبر میں جو بجلی کی کنزمپشن ہے, ایئر کنڈیشن کا استعمال کافی حد تک جو ہے وہ خاص کر کے سرکاری دفتروں میں تقریباً اس پہ ختم ہو جاتا ہے, بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے. خاص کر کے اسلام آباد اور پنڈی کی ہم بات کریں اور باقی جو جن علاقوں میں موسم میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہاں پہ اے سی وغیرہ بند ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عام جو پنکھوں کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے. ایک طرف سے بجلی کی جو کا استعمال ہے وہ بھی کم ہو جائے گا, دوسری طرف سے بجلی جو نیشنل گریڈ میں بھی اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو یہ جا کے ہم اگر یہ بات کریں کہ نومبر میں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ اگر زیرو پہ آ جاتی ہے تو ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے. آگے چل کر کچھ پروجیکٹس ہیں جو 2018 میں جون سے پہلے جن پہ کام ہو رہا ہے, اس میں ایک نیلم جیلم کا ہے وہ 969 MW کا ہے.
جی جی.
اور وہ میرا خیال ہے مارچ تک
جی
کے سارا اس کی پروڈکشن جو ہے وہ 969 MW ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو پروجیکٹ ہیں چھوٹے جو پروجیکٹ ہیں ان کے بھی چانسز ہیں وہ بھی ہو جائے گا. جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا 10,000 تقریباً 10,400 MW کا, میرا خیال لگتا ہے کہ جو پروجیکٹ جس طریقے سے تیزی سے ان پہ کام ہو رہا ہے اور مکمل ہو رہے ہیں تو اگلے سال مارچ اپریل تک یہ جو ہے ٹارگٹ اچیو ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے, اور اسے جو بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے میرا خیال ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے. اچھا, اس میں
جی جی
طلال چودھری صاحب نے مزید بھی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات دی ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم 57 لاکھ لوگوں کو اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو رجسٹر کیا گیا اور ان کو مدد کی جا رہی ہے. جبکہ 2012-13 میں اس کی تعداد جو تھی وہ 37 لاکھ بتائی ہے انہوں نے.
جی جی,
اس میں بھی کافی ایک انکریز جو ہے اس میں آئی ہے, تاکہ جو غربت کے خاتمے کے حوالے سے جو پروگرامز کی شروع کیے گئے, اس میں ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, بیت المال ہے, وزیر اعظم ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے, اور پرائم منسٹر یوتھ انیشیٹو جو ہیں, یہ پروگرامز ہیں. اس کے تحت اس کو زیادہ لوگوں تک اور زیادہ اماؤنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم دے رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو خود روزگاری کی طرف لے جایا جا سکے اور وہ اس میں کریں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ملک کے اندر پی ایس ڈی پی کے تحت جو بجٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ 2013-15 کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں 37.3% اضافہ کیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں عوام کی سہولیات میں بھی اضافہ ہوگا اور روزگار کے مواقع بھی لوگوں کو مل رہے ہیں, اور اس میں بھی ایک خاص درخواست اضافہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں جو لا کے منسٹر ہیں, وزیر قانون ہیں,
جی جی,
زاہد احمد صاحب, انہوں نے کہا کہ جو ایف بی آر کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جو کلیکشن ہے پچھلے یعنی پہلی سہ مائی کی جو مالی سال 2017-18 کا ہے, اس میں 765 ارب روپے کی جو ہے نا کلیکشن ہوئی ہے, اور یہ کافی حد تک ان کا خیال ہے کہ بہت بہتر ہے, اگرچہ اس کا ٹارگٹ جو رکھا گیا ہے پورے سال کا وہ 4013 ارب روپیہ ہے جو مالی بجٹ میں جو پروجیکشن کی گئی ہے, جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ اتنا ریونیو جو ہے نا حکومت کا حاصل ہوگا. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ملک کی ایک جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ بھی اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے, جتنا ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا اتنا ہی آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ پرموٹ ہوتی رہے گی.
اجیت امیر صاحب, اور آپ ذکر کر رہے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن اور وزیر مملکت ماروی میمن نے بھی بتایا کہ جو پائیدار ترقی کے جو اہداف ہیں غربت سے متعلق, معیاری تعلیم سے متعلق اور صنفی مساوات کے متعلق, ان کے حصول کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بڑی نمایاں اس میں کردار ادا کیا ہے, اور خاص طور پر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک اسکیم ہے وسیلہ تعلیم, اس کے تحت جو ملک میں انسانی وسائل کی ترقی میں سرمایہ کاری ہے, یہ ایک طرح سے اس سے یقینی طور پر جو لوگ ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مالی معاونت حاصل کرنے والے وہ اپنا روزگار بھی کما سکتے ہیں اور وہ خود انحصاری کی جو منزل ہے اس تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت چونکہ خصوصی طور پر خواتین کو جو ہے وہ ان پر توجہ دی گئی ہے, یہ خواتین کی مالی معاونت کے لیے یہ پروگرام ہے, تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بڑے مفید نتائج سامنے آ رہے ہیں. ملک میں اگر ہم بات کریں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جیسے, تو غربت کے خاتمے کے لیے اس کا بڑا کردار ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ غربت کا خاتمہ ہم ملک میں سرمایہ کاری بڑھا کر مختلف شعبوں کی پیداوار اور مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع بڑھا کر بھی غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, اور جو بیرون ملک مقیم جو بیرون ملک جو خاص طور پر جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں یا بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں صاحب ثروت, ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اس سلسلے میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے کراچی میں سندھ کے گورنر محمد زبیر سے, اور انہوں نے اس ملاقات میں آسٹریلیا کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں اور خاص طور پر جو کراچی ہے اس میں سندھ میں دستیاب جو مواقع ہیں سرمایہ کاری کے ان سے فائدہ اٹھائیں. پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کا زیادہ سرمایہ کاری کا ماحول ہے, اس سلسلے میں لبرل پالیسی اختیار کی ہے اور موجودہ حکومت نے, اور سرمایہ کاروں کو منافع واپس لے جانے کی بھی مکمل آزادی ہے, تو یقینی طور پر یہ جو اقدامات ہیں یہ سرمایہ کاری بڑھانے اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے ہیں, سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے ہیں, انہیں اس طرف راغب کرنے کے لیے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول سازگار ہے, سرمایہ کاروں کو مساوی مواقع حاصل ہیں, اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت جو سرمایہ کاری یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دیگر ممالک کے سرمایہ کار ہیں ان کا رجحان بھی پاکستان کی طرف بڑھا ہے. جی تنوی صاحب, کیا فرمائیں گے اس پر؟
دیکھیں, جو آسٹریلیا کے ساتھ گورنر صاحب کی جو ان کے امبیسڈر سے ملاقات کی, انہوں نے انوائٹ کیا ہے جو آسٹریلین انویسٹرز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. پاکستان کے اندر سی پیک کے صورت میں ایک اٹریکشن ہے، اس کو بہت سارے دیگر ممالک کی طرف سے بھی اس میں انٹرسٹ شو کیا گیا ہے، پاکستان کے اندر وہ کرنا چاہتے ہیں. اور سی پیک کے منصوبے جو ہیں، اگرچہ اس کا ایک بڑا تعلق جو ہے وہ انرجی کے حوالے سے ہے، اگرچہ اس میں انرجی سیکٹر میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، لیکن ملک کے اندر انرجی کی فراوانی کے نتیجے میں جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے وہ انشور ہوگی. تو ظاہر ہے پاکستان میں جو جس وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی پاکستان میں بجلی اور گیس کا بحران تھا، اور کوئی بھی ایسی صورت میں اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا. اب صورتحال جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے، ملک کے اندر بجلی کا جو بحران ہے، لوڈ شیڈنگ کا وہ ایشو تقریباً ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. گیس کے حوالے سے جو ہے ایل این جی ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ ہمیں میسر ہے اور اس کا استعمال بھی ہے. اس کے ساتھ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے ایران کی طرف سے بھی ایک خط آیا ہے حکومت کی طرف، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، وہ اس ایشو پہ گیس پائپ لائن کے حوالے سے مزید اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی راستہ نکالا جائے اور اس منصوبے کی تکمیل ہو. اس سے پاکستان کو 56 ڈائمیٹر کا جو پائپ لائن ہے اس میں گیس جو ہے وافر مقدار میں پاکستان کو ملے گی، جو پاکستان کی ضرورت کو پورا کر سکے گی. بہرحال یہ ساری صورتحال یقیناً غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک اٹریکشن ہے.
جی ترویج صاحب، اور سرمایہ کار جب یہاں پہ سرمایہ کاری بڑھے گی تو یقینی طور پر اس سے مقامی جو صنعتیں ہیں ان کی پیداواری استعداد میں بھی اضافہ ہوگا، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا اور معاشی لحاظ سے پاکستان مضبوط ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری معیشت مضبوط ہوگی، اور معیشت مضبوط اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اپنی برآمدات میں بھی اضافہ کریں. اس سلسلے میں حکومت ایک جامع حکمت عملی پر کام کر رہی ہے برآمدات میں اضافے کے لیے، اور مختلف شعبوں کی برآمدات میں جیسا کہ ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ مسلسل ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو درآمدات ہیں ان میں کمی لا کر برآمدات بڑھائی جائیں. اس سے یقینی طور پر ملک کو اور ملک عوام کو فائدہ ہوگا، اور پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں اضافہ ہوگا. اس سلسلے میں سی فوڈ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 17.64% کا اضافہ ہوا ہے رواں مالی سال کی پہلی سماہی کے دوران، اور تقریباً 7,53,00,000 ڈالر سے زائد کی جولائی سے ستمبر تک جو ہے وہ مختلف جو سی فوڈ ایکسپورٹس ہیں جن میں خاص طور پر مچھلی اور مچھلی کی جو مصنوعات ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں. گزشتہ مالی سال کے اعداد و شمار اگر ہم دیکھیں جولائی 2016 سے ستمبر 2016 کے، تو اس عرصے میں 6,40,00,000 ڈالر سے زائد کی یہ برآمدات ہوئی تھی. تو اس طریقے سے جو اعداد و شمار پاکستان بیورو برائے شماریات نے جاری کیے، 17.64% کا اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستان کی جو سی فوڈ ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، دیگر مصنوعات کی برآمدات میں بھی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. تنویر صاحب، آپ بات کر رہے تھے گیس کی اور گیس کی فراہمی کی، بجلی کی، تو اس سلسلے میں آج وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے سینٹ میں تفصیلی بیان دیا ہے، اور انہوں نے جو قطر سے ایل این جی درآمد کر رہے ہیں اس کو کہا ہے کہ دنیا آج تسلیم کر رہی ہے کہ یہ انتہائی شفاف اور مؤثر انداز میں اس معاہدے کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ماضی میں ہم جو کھاد درآمد کرتے تھے آج ہم کھاد برآمد کرنے کے قابل ہو گئے، تو یہ ایک بڑی یہ اس وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ ہم اپنی کھاد فیکٹریوں کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنا رہے ہیں، اور کھاد فیکٹریوں کو گیس کی فراہمی اب ہو رہی ہے. تنویر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا. سامعین، آخر میں آپ کو کرنسی ریٹس بتاتے چلیں کہ آج امریکی ڈالر کی قیمت خرید رہی 107.30 روپے، اور قیمت فروخت رہی 107.60 روپے. برطانوی پاؤنڈ کی قیمت خرید رہی 126.50 روپے، اور قیمت فروخت رہی 127.70 روپے. یو اے درہم کی قیمت خرید رہی 29.20 روپے، اور قیمت فروخت رہی 29.45 روپے. جبکہ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 45,055 روپے ریکارڈ کی گئی. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے انچارج تھے محمد ظفر اقبال، انجینئر تھے شہزادہ محمد عباس، کوآرڈینیٹر تھے مظہر جاوید، نگران اعلیٰ ہوتے ہیں اس پروگرام کے جاوید خان جدون. اپنے میزبان ساجد فاروق کو پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. 6 بجنے والے ہیں، چند لوگوں بعد آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیں گے، اور خبروں کے بعد انگریزی پروگرام پیش کیا جائے گا پرسپیکٹو.